اتوار 31 جنوری سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام. دمشق کے قریب دھماکوں میں کم سے کم 45 افراد ہلاک. ادھر بحران کے حل کے لیے جنیوا میں مذاکرات، کیا کامیابی کا کوئی امکان ہے؟
وہ ایران ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور کوئی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق دمشق میں قائم پیغمبر اسلام کی نواسی سیدہ زینب کے مزار پر دوہرے بم حملے ہوئے ہیں. حکام کے مطابق نتیجے میں کم سے کم 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. تفصیل بتائیں گے عبید ملک.
حکام کا کہنا ہے کہ ایک حملہ کار بم سے کیا گیا، جبکہ ایک خودکش بمبار بھی ان میں شامل تھا. بی بی سی کے ایک نامہ نگار جو جائے وقوع پر موجود ہیں نے بتایا کہ مزار کے آس پاس عمارتوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور گاڑیاں دھوئیں سے سیاہ ہو چکی ہیں. نامہ نگار کے مطابق تباہ ہونے والی عمارتوں میں سے ایک فوج کا صدر دفتر اور رہائشی عمارت ہے. مزار کے اندر پیغمبر اسلام کی نواسی سیدہ زینب کی قبر ہے اور شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ مزار بہت اہمیت کا حامل ہے.
دوسری طرف شام کے تنازع پر اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہونے والے مذاکرات کے لیے شام کے حزب اختلاف کے رہنما جنیوا میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے بات چیت کے پہلے دور میں اقوام متحدہ کے سفیر سٹیفن ڈی مسٹورا سے ملاقات کی ہے. اس دوران شامی حزب اختلاف کے اس وفد کی ایک رکن بسما کودمانی نے کہا ہے کہ وہ سیاسی بات چیت میں اس وقت شامل ہوں گے جب شام میں جاری انسانی بحران کے معاملات اٹھائے جائیں گے. انہوں نے کہا،
ہم اس یقین دہانی اور اس عزم سے یہاں آئے ہیں کہ انسانی بحران کے معاملے پر سنجیدگی سے آگے بڑھا جائے گا. ہم یہاں سیاسی بات چیت کے لیے موجود ہیں، لیکن جب تک ہمیں اس معاملے پر کچھ اشارے نہیں ملیں گے ہم یہ بات چیت شروع نہیں کر سکتے. ہم اپنے دوستوں پر یقیناً انحصار کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مسٹر ڈی مستورا اس بات چیت کا نتیجہ چاہتے ہیں، مگر وہ اکیلے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست اس معاملے کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پرائیویٹ سکولز مالکان کی دونوں تنظیمیں حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد مشروط طور پر کل سے اپنے سکول کھولنے پر رضامند ہو گئی ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے مرکزی صدر کاشف مرزا نے بتایا ہے کہ حکومت کے سامنے کچھ مطالبات رکھے گئے تھے جو بظاہر انہوں نے مان لیے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. کاشف مرزا نے کہا،
پہلا مطالبہ یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا اور اساتذہ کا تقدس پامال نہیں ہوگا. ایف آئی آر جو درج ہیں ان کو واپس لیا جائے گا اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. جو ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ بیسکلی کانسٹیٹیوشنلی ریسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے کہ سیکورٹی پرووائڈ کریں. ہم آپ کے ساتھ ایس او پیز کو انشور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیکورٹی پرووائڈ کریں. ان دو چیزوں کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا جس کی اناؤنسمنٹ منسٹر صاحب نے کی ہے.
ادھر بھارت کے دارالحکومت دلی میں اسکول کے دو بچوں کی ہلاکت کے بعد حکام نے ہنگامی اجلاس بلایا ہے جس میں بچوں کی حفاظت کے حوالے سے جو خدشات پیدا ہوئے ہیں ان پر غور کیا جائے گا. دلی میں دو مختلف واقعات میں دو بچے اسکول میں پیش آنے والے حادثوں کا شکار ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. دلی کے نائب وزیر اعلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اموات کی مکمل تحقیقات کروائی جائیں گی. دوسری جانب دلی کی حکومت نے دارالحکومت میں موجود تمام اسکولوں سے کہا ہے کہ وہ اسکولوں کی عمارتوں کو بچوں کے لیے محفوظ بنائیں. یورپ کی پولیس ایجنسی نے کہا ہے کہ ان کے اندازے کے مطابق یورپ میں داخل ہونے والے کم سے کم 10,000 بے آسرا تارکین وطن بچے لاپتہ ہو گئے ہیں. حکام کے پاس ان بچوں کی رجسٹریشن بھی نہیں ہے. یوروپول کے چیف آف سٹاف برائن ڈونلڈ نے کہا ہے کہ محض اٹلی میں 5,000 کم عمر بچے لاپتہ ہوئے ہیں اور یوروپول کو قطعی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ بچے کہاں ہو سکتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ترکی نے ایک بار پھر روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ترکی نے روس کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسی خلاف ورزی جاری رہی تو روس کو شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ترکی کے وزیر خارجہ کے مطابق جمعے کو شام کی سرحد کے قریب روسی طیارہ ترک فضائی حدود میں داخل ہوا تھا، لیکن روس نے ترکی کے اس دعوے کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دیا ہے. اقوام متحدہ نے دولت اسلامیہ کی جانب سے عراق میں کیے گئے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری سے 80 کروڑ ڈالر رقم کی اپیل کی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کے بعد عراق کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ملک کی دوبارہ تعمیر کے لیے بنائے گئے $0.5 ارب کے منصوبے کو مکمل کر سکے۔ اس منصوبے میں قریباً 1 کروڑ افراد کی مدد کی کوشش کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کو امید ہے کہ ان کی اس نئی اپیل سے عراق کی بحالی ممکن ہو سکے گی۔ امریکہ میں ان 3 خواتین ٹیکسی ڈرائیورز کو فی کس $1,30,000 ہرجانہ دیا گیا ہے، جنہیں نوکری سے صرف اس لیے نکال دیا گیا تھا کیونکہ کاروں کی فرم کے ایک گاہک نے مرد ڈرائیورز کا مطالبہ کیا تھا اور وہ گاہک ایک سعودی شہزادے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے 2 مسلم یونیورسٹیوں کی اقلیتی حیثیت ختم کرنے کی تجویز پر بھارتی نژاد امریکی کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خط بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں، مگر سیربین میں حسب معمول پہلے آج کا بڑا موضوع۔ آپ نے خبروں میں سنا کہ شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے میں ایک مزار کے قریب ہونے والے مختلف دھماکوں کے نتیجے میں کم سے کم 45 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ موقع پر موجود بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ قریب کی عمارتوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کا نشانہ وہ عمارت تھی جہاں شامی فوجیوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے جنیوا میں امن مذاکرات کا عمل جاری ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے متحارب گروہوں پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے عام شہریوں کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے بات چیت میں حصہ لیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سنا رہی ہیں۔
جنیوا میں جاری اس مذاکراتی دور میں شامی صدر بشار الاسد کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ عالمی برادری کی کوشش ہے کہ شامی بحران کے حل کا سیاسی راستہ اختیار کیا جائے۔ امریکہ نے اعلی مذاکراتی کمیٹی کے اہم فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت شام کی حزب مخالف اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے والے جنیوا مذاکرات میں شرکت پر تیار ہو گئی ہے۔ بان کی مون نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر بات چیت کریں۔
These talks are long overdue. I urge all parties to put the people of Syria at the heart.
یہ مذاکرات بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے۔ میں فریقین پر زور دے رہا ہوں کہ وہ ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر شام کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے مذاکرات کریں۔ سویلین جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، وہ اس تنازع کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمیں انسانی حقوق کی پامالی، محاصرے اور جنگ کو فوری طور پر ختم کرنا ہوگا۔
شامی حزب اختلاف کے گروپ کے رکن بسمہ کودمانی نے کہا ہے کہ مسٹر ڈی مستورہ اس بات چیت کا نتیجہ چاہتے ہیں، مگر وہ اکیلے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔
We only came to Geneva after We had received assurances and a commitment.
ہم اس یقین دہانی اور اس عزم سے یہاں آئے ہیں کہ انسانی بحران کے معاملے پر سنجیدگی سے آگے بڑھا جائے گا۔ ہم یہاں سیاسی بات چیت کے لیے موجود ہیں، لیکن جب تک ہمیں اس معاملے پر کچھ اشارے نہیں ملیں گے، ہم یہ بات چیت شروع نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے دوستوں پر یقیناً انحصار کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مسٹر ڈی مستورہ اس بات چیت کا نتیجہ چاہتے ہیں، مگر وہ اکیلے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست اس معاملے کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔
تاہم شام کی اعلی مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ وہ اپنے مطالبے پر قائم ہے کہ صدر بشار الاسد کی افواج اپنی فضائی کارروائیاں ترک کریں اور باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی ناکہ بندی ختم کی جائے۔ این ایچ سی کے ترجمان سالم مسلات نے جنیوا پہنچنے پر کہا کہ وہ حکومت کی قید سے خواتین اور بچوں کی رہائی، فضائی حملوں کا خاتمہ اور محصور شہروں میں امداد کی اجازت چاہتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں شام کے لوگوں کے مصائب کی وجہ سے آئے ہیں. اس قتل عام کو ختم کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے لوگ بھوک اور روس کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کی وجہ سے مر رہے ہیں. ہم ان مسائل کو ختم کرنے یہاں آئے ہیں. کم از کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ عالمی برادری شام کے لوگوں کی مدد کے لیے کتنی سنجیدہ ہے.
لیکن این ایچ سی کے سربراہ ریاض حجاب, جو جنیوا میں نہیں ہیں, انہوں نے اپنے آن لائن پیغام میں کہا ہے کہ اگر شامی حکومت اس طرح کے جرائم کرتی رہتی ہے تو ان کے وفد کی موجودگی کا وہاں کوئی جواز نہیں. متعارف گروپوں کو قریب لانے کے یہ نام نہاد مذاکرات 6 مہینے تک جاری رہیں گے. جنیوا میں جاری ان مذاکرات کی فوری ترجیحات میں وسیع جنگ بندی, انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کی اجازت اور دولت اسلامیہ کے خطرات کو روکنا ہے. شام میں 5 سال سے جنگ کے نتیجے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 1 کروڑ سے زیادہ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. شام کی جنگ یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران کا بڑا محرک بھی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. شام کا بحران شروع ہوئے 5 برس ہو چکے ہیں. اس عرصے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ شہری ہلاک اور کئی ملین بے گھر ہوئے. میں نے سعودی عرب میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے پوچھا کہ موجودہ صورتحال اور فریقین کے سخت موقف کے پیش نظر کیا اس بار مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان ہے؟
سب سے بنیادی بات جو ہے کہ کم از کم گفتگو شروع تو ہوئی ہے, اس مقام تک تو لوگ آئے ہیں. ورنہ اگر آپ آج سے 2-4 مہینے پہلے تک کی بات دیکھیے, یا ایون اگر آپ جمعرات اور جمعے تک بھی بات دیکھیے, تو خدشہ یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ گفتگو شروع ہی نہ ہو سکے, کیونکہ جو دونوں پارٹیاں ہیں یہاں, دونوں نے اپنی اپنی پوزیشنز لی ہوئی ہیں اور دونوں اس پوزیشنز پہ کافی ایڈمنٹ سے نظر آتے ہیں. تو جمعے کو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو ایک سیرین اپوزیشن گروپ ہے, جو کہ بڑی حد تک سعودیوں کی وجہ سے تشکیل پایا ہے اور جسے ہائی نیگوسیشنز کمیٹی کہتے ہیں, اس نے کسی حد تک ایک شرط لگا دی کہ جب تک سیرین حکومت ہم پر بمباری بند نہیں کرے گی اور ہمارے علاقوں کی جو ناکہ بندی ہے اس کو بند نہیں ختم نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک ہم گفتگو میں نہیں آئیں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ بعد ازاں کچھ دوسری قوتیں ان پر اثر انداز بھی حاوی ہوئیں اور بالآخر گفتگو شروع ہوئی ہے. تو سب سے بڑی کامیابی جو مجھے اس وقت نظر آتی ہے کہ کم از کم گفتگو ہو تو رہی ہے.
تو آپ کے خیال میں کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوگا جو اس میں مصالحت کار ہیں ان کے لیے, اور خود یہ جو اپوزیشن گروپس ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں, اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو کس طرح کے چیلنجز ہوں گے انہیں؟
دیکھیے, بڑے زبردست قسم کے چیلنجز ہیں, کوئی ایک چیلنج نہیں ہے. یہاں جتنی پارٹیاں ہیں, ایک تو یہ کہ اپوزیشن بھی کسی حد تک تمام اس حقیقت کے باوجود کہ سعودی عرب کی آشیرواد کے بعد ایک مین سیزن اپوزیشن گروپ بھی بنا جس میں 25 دوسرے گروپس موجود ہیں, ان کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, تو وہ کس حد تک بالکل یکسوئی کے ساتھ ایک پوزیشن پہ جمے رہیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. جو سیرین گورنمنٹ ہے وہ کس تک لینے اور دینے پہ, گیو اینڈ ٹیک پہ تیار ہے, وہ اس پر تیار ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر جو دوسرے جو یہاں جو قوتیں ہیں, جو طاقتیں ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے ترکی ہو, کوئی بھی ہو, ان سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور کوئی بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو اتنی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ یہ بہت گنجلک قسم کا مسئلہ ہے, اور اب تک اگر آپ اس پہ دیکھیے کہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. جو یورپ میں آج آپ کو ایک کہانی نظر آتی ہے امیگرنٹس کی اور ریفیوجیز کی, ان کی ایک بڑی تعداد سیریا کے اس ہنگامے سے نکلی ہوئی ہے, تو پوری دنیا میں اتھل پتھل ہے. لیکن اس اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ جو بہت اچھی توقع لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم 6-8 مہینے کا تو ایک پروسیس ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک.
جو سیریا کے اندر صورتحال ہے وہ تو بہت خراب ہے, آپ نے ذکر کیا کہ لاکھوں لوگ اس میں مر چکے ہیں, اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ فاقہ کشی کا عالم ہے کئی علاقوں میں, اور امدادی کارکنوں کو پہنچنے کی میں مشکلات ہیں, تو وہ اس کی کیا صورتحال ہے اب جبکہ کچھ امداد پہنچی ہے وہاں پر؟
دیکھیے نا وہاں ایک طرف تو آپ نے بالکل یہ کہا کہ فاخر کشی کا ہے, لاکھوں لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے, کسی کو مل رہا ہے تو کہیں سے پہنچ رہا ہے, باقی بہت سی ایک بہت بڑی تعداد, ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جہاں جنگ و جدل جاری ہے اور دونوں قوتیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ جو عام ورکرس ہیں ایڈ ورکرس ہیں وہاں پہنچ سکیں. پھر وہاں جو وہاں ایک طرح کی سول وار ہو رہی ہے. آج سیدہ زینب کی مزار پر جو کچھ ہوا ہے, وہاں 45-50 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں, یہ سب کدھر رہی ہے؟ تو پورے خطے کو آگ میں جل رہا ہے اور سیری میں اس وقت دہکتا ہوا آگ ہے جس میں ہر کے ہاتھ جل رہے ہیں اس پورے خطے کے لوگوں کو. چنانچہ یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت اس کو بہت الجھا دیا گیا ہے. دیکھیے اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایران کے ویسٹرن انٹرسٹ یہ ہے کہ بشار الاسد اپنی جگہ پر قائم رہے ہیں, حزب اللہ کا وہاں کردار رہے. سعودی عرب اپنی پوزیشن سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بشار الاسد کو وہاں سے جانا ضروری سمجھتا ہے اور وہ بار بار اس بات کا ادراک کرتا ہے. امریکہ کچھ دیگر کچھ ایک عجب سی گومگو کسی کیفیت میں ہے. اب تک اگرچہ وہ کسی حد تک کہتا تو یہ رہا ہے کہ بشار الاسد کی چھٹی ہو جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بشار الاسد کے جانے سے کم پر بھی راضی ہو جا سکتا ہے. روس کی اپنی پوزیشن ہے. چنانچہ یہ جو گنجلک ہے جس میں تمام طرف کے لوگ اپنی اپنی قوتیں اپنے اپنے پونس کے ذریعے اپنے اپنے ان کے ذریعے کھیل رہے ہیں, لیکن بالآخر قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ایک عام شامی قوم کو, اور جہاں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں, کروڑوں لوگ در بدر ہو چکے ہیں, بھوک ہے, فاقہ ہے, جہاں انسانی جانیں بالکل آسا یہ ہو گئی ہیں, اجزا ہو گئی ہیں, اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں خواتین بک رہی ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے, سب اپنے اپنی سیاسی فتح کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
تو راشد, اتنی مایوس کن صورتحال ہے خود شام کے اندر اور یہاں جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں, تو کچھ توقعات رکھی جا سکتی ہیں, کچھ کم سے کم کیا ہونے کا امکان ہے؟
دیکھیے توقعات ایک الگ چیز ہے اور اہداف ایک الگ چیز ہے. عمر, جہاں تک اہداف کا ہے, سب سے پہلا جو ہدف ہے وہ غالباً سیز فائر ہے کہ دونوں قوتیں اس بات پر راضی ہو جائیں کہ سیز فائر ہو جائے. پھر جو اپوزیشن گروپ کا بہت اصرار ہے کہ جو ان کے قیدی ہیں ان کو ریلیز کیا جائے جو حکومت کی قید میں ہیں. پھر تیسری جو ایک بہت امپورٹنٹ اس پورے اس کا اگر کوئی اس کا تصویہ ہوتا ہے تو اس کا ایک انصر ہوگا کہ جو وہاں ایڈ ڈیلیوری ہے, جہاں امداد پہنچتا ہے جو عام لوگوں تک, اس کے راستے کھولے جائیں اور جو ایڈ کی اس طرح کی انٹرنیشنل یہ ہیں وہ ان کو راستہ دیا جائے تاکہ وہ لوگ عام لوگوں تک اس تک کھانے پینے کا اور دوسری دوائی اور دوسری چیزیں پہنچا سکیں. اور چوتھی بات جو ہے جو سب سے اہم ہے ان سب سے, کہ داعش کے خلاف لڑائی کے لیے کون کون کھڑا ہوگا. اصل جنگ داعش کی ہے جس پہ تمام کے تمام, اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی اس کے عناصر ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے شام ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے قطر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سب کا بنیادی ایک اس پہ سب متفق نظر آتے ہیں کہ داعش کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی, جنگ ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ متفق اور متحد نہیں ہوں گے, داعش کے خلاف جنگ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے.
شام کے بحران پر جنیوا میں مذاکرات تجزیے میں میرا ساتھ دے رہے تھے سعودی عرب سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین. ادھر نائجیریا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بوکو حرام کے مشتبہ شدت پسندوں نے ملک کے شمال مشرق میں حملہ کر کے کم سے کم 50 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. دالوری کے گاؤں سے موصول ہونے والی تصاویر میں جلی ہوئی عمارتیں اور مال مویشی نظر آ رہے ہیں. گھروں کو لگی آگ 10 کلومیٹر دور سے دیکھی جا سکتی تھی. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں رہنے والے بھارتی نژاد مسلمان بھارتی حکومت کے اس اقدام کی سخت مخالفت کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ایک کیس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی درجے کو ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے. امریکہ میں موجود اے ایم یو کے کئی سابق طلبہ کی تنظیمیں اب اس سلسلے میں حکومت کو اپنی ناراضی سے آگاہ کرنے کی بھی تیاریاں کر رہی ہیں. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
امریکہ میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز نام کی بھارتی نژاد مسلم امریکیوں کی تنظیم کے ڈائریکٹر کلیم خواجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا, آزادی کے بعد سے بھارت میں مسلمان تعلیم میں پسماندہ رہے ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی اے ایم یو اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم میں مؤثر کردار نبھایا ہے, اور ایسے میں بھارت سرکار کا سپریم کورٹ میں اے ایم یو کی اپیل کی مخالفت کرنا امتیازی اور مسلم مخالف قدم ہے. تنظیم نے بھارت کے صدر اور وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ اے ایم یو اور جامعہ کے خلاف اٹھائے گئے اس قدم کو رکوائیں۔ اس تنظیم نے بیان میں کہا کہ حکومت کے اس قدم سے بھارت میں اقلیت کی حیثیت سے مسلمان تعلیم میں مزید پسماندہ ہو جائیں گے۔ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا اے ایم یو کو اقلیتی ادارے کا درجہ دیے جانے سے متعلق ایک معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ اے ایم یو کو 1981 میں پارلیمان نے قانون میں ترمیم کر کے اقلیتی درجہ بحال کیا تھا، لیکن 2006 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اے ایم یو کو حکومت کی جانب سے اقلیتی ادارے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اے ایم یو اور پچھلی یو پی اے کی حکومت یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئی اور اقلیتی درجہ برقرار رکھنے کی اپیل کی، لیکن نریندر مودی حکومت نے عدالت میں وفاقی حکومت کی اس اپیل کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ میں رہنے والے اے ایم یو کے بہت سے سابق طلباء اس بات پر مودی حکومت سے ناراض ہیں۔ کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ حکومت سنگ پریوار کے اثر میں مسلم مخالف فیصلے لے رہی ہے۔ اے ایم یو کی ایک سابق طالبہ انیس خان نیو یارک میں رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں
ویسے بھی بیچارے مسلمان پڑھتے کہاں ہیں، لیکن اگر پڑھتے ہیں ان کو نہ ملے جائے گا تو بہت غلط ہوگا۔ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے، مائنورٹی کے لیے تو بہت ضروری ہیں، رہنا چاہیے۔ اسٹیٹس جب اسی بیسس پہ بنا تھا یہ، تو وہ بیسس کس وجہ سے ختم کر رہے ہیں؟ کیوں ختم ہو؟ آپ کی حکومت آ گئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کے کمٹمنٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ کیوں گورنمنٹ اس کو کیوں ختم کرے جب اتنے دن چلتا رہا؟ اگر اسی وقت غلط تھا تو وہ اس وقت غلط تھا، لیکن جب اب اتنے دن کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ کچھ بات بنتی نہیں۔
اسی طرح ہیوسٹن شہر میں رہنے والے پرویز جعفری فیڈریشن آف علی گڑھ الومنائے نام کی تنظیم سے جڑے ہیں۔
حکومت آر ایس ایس کا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے۔ جب 72 میں یہ معاملہ اٹھا تھا، 72 میں میں علی گڑھ میں تھا، اور اس وقت بھی جو اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد والے تھے وہ اس کی مقام پر کرتے تھے، جب ہم لوگ اس کی مائنورٹی کریکٹر کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ بعد میں پارلیمنٹ نے باقاعدہ ایکٹ پاس کر کے مائنورٹی کریکٹر دے دیا۔ اب اس وقت یہ صورت سامنے آ گئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک طرح سے اس کو واپس لیا جا رہا ہے۔
اس سلسلے میں پرویز جعفری نے اپنی تنظیم کی میٹنگ بھی طلب کی ہے، انہیں سپریم کورٹ سے اے ایم یو کے حق میں فیصلے کی امید بھی ہے۔
میں نے میٹنگ بلائی ہے نیکسٹ سنڈے کو، اس پہ ہم لوگ آپس میں سلام مشورہ کریں گے کہ یہاں سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو ظاہر ہے ہم اس کا احترام کرتے ہوئے کوئی ڈیمونسٹریشن اور کوئی وہ تو وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس نے مائنورٹیز رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے پہلے بھی، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار بھی کریں۔
11 جنوری کو اٹارنی جنرل مکل روہتگی نے سپریم کورٹ میں اس معاملے میں پیشی کے دوران کہا کہ این ڈی اے حکومت بھارت جیسے سیکولر ملک میں حکومتی خرچے پر کسی اقلیتی تعلیمی ادارے کو چلانے کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ اقلیتی تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ ویسے تو ہماری ویب سائٹ bbc.com پر شائع ہونے والے تمام ہی موضوعات میں قارئین گہری دلچسپی لیتے ہیں، مگر اس وقت ایک خبر بہت سے پڑھنے والوں کی توجہ کا مرکز ہے، اور عنوان ہے اس کا، بچی کی پیدائش پر فیس نہ لینے والا ڈاکٹر۔ یقیناً آپ بھی تفصیل جاننا چاہیں گے اس خبر کی، تو آج bbcurdu.com کے ایڈیٹر ہیں عارف شمیم، اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ عارف، یہ خبر کہاں سے آئی ہے اور یہ ڈاکٹر کون ہے؟
عمر، یہ اصل میں بی بی سی کا ایک سلسلہ ہے، یہ اس کی پہلی کڑی ہے جس میں وہ بھارت کے ایسے گمنام ہیروز کی زندگیوں کے متعلق بتاتے ہیں جو کہ نارملی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا پہلے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک پہلی کڑی ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر ہیں، ان کا تعلق بھارت کے مغربی شہر پونے سے ہے، اور نام ہے ان کا گنیش راک۔ تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ یہ بچی کی پیدائش پہ فیس نہیں لیتے تھے۔ اس کی ایک، وہ جب ان سے بات ہوئی تو وہ ایک اس کی کہانی سناتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح، مجھے خیال آیا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ان کے ہسپتال میں جب جو ڈاکٹر آتے تھے مریض، اور یہاں وہ حاملہ عورت لاتی تھی، اس کے رشتہ دار آتے تھے سارے، اور ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ بچہ پیدا ہو، تو وہ اسی یہی خواہش کے ساتھ آتے تھے، اور ایک قسم کا پریشر ہوتا تھا ڈاکٹر پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ مایوس ہو جاتے تھے، مردنی چھا جاتی تھی لوگوں کے دلوں میں، اور ماں رونے لگتی تھی، اور وہ رشتہ دار واپس چلے آتے تھے، اور بلکہ یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ آپ فی شادی کر دیں کیونکہ اب بچی پیدا ہوئی ہے۔
تو یوں ان کو خیال آیا کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ ان کے اسپتال میں لڑکی کی پیدائش پر اب جشن بھی منایا جاتا ہے۔
جی، جشن، بالکل جشن وہ مناتے ہیں، وہ کیک کٹتا ہے، اور باقی جو عملہ ہے وہ بھی ساتھ اس کی برتھ ڈے طرح مناتے ہیں تو, لیکن اس کا بھی وہ اس کی بھی ایک, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس کی ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ, میرے لیے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے نا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ مریض کے رشتے داروں کو کہ جی آپ کا مریض مر گیا. وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ بتانا اتنا ہی بڑا چیلنج تھا کہ جی آپ کے ہاں لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو وہ اس کی سیوریٹی, تو انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح یہ بچی کی پیدائش پہ جو ایک مردنی چھاتی ہے تو کیوں نہ اس کو ختم, اس کے ایک قسم کا انہوں نے جہاد کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف میں کام شروع کرتا ہوں, اور انہوں نے ان کے عملے نے یہ سیلیبریٹ کرنے
خوشی, ہاں خوشی منانا شروع کیا. اچھا مختصراً یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹر گنیش کا اپنا پس منظر کیا ہے, وہ بھی تو خاصا دلچسپ لگتا ہے.
ہاں جی, یہ ایک بہت ہی پسماندہ سے طبقے سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد جو تھے وہ ایک بازار میں کلی تھے, وہ اناج اٹھاتے تھے اپنے کمر پہ بوریاں لے کے جاتے تھے. تو ان کی ماں اپنے گھروں میں کام کرتی تھی, اور اسی طرح ہی انہوں نے اس کو پڑھایا, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب خدمت کروں گا اور بچیوں کی پیدائش پہ ہم خوشی منائیں گے.
اس تفصیل کے لیے عارف شمیم آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے
میرے سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کے بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل سربیا کے نوویک جوکوویچ نے جیت لیا ہے. فائنل میں جوکوویچ نے برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے کو 6-1, 7-5 اور 6-3 سے ہرا دیا. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو آکلینڈ میں ہونے والے تیسرے اور آخری ون ڈے میں 3 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے. اس میچ کا فیصلہ ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت ہوا. پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 290 رنز بنائے اور نیوزی لینڈ کا اسکور 36ویں اوور میں 5 وکٹوں پر 210 رنز تھا, تو بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا. کھیل دوبارہ شروع ہونے پر نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 45 بالز پر 53 رنز درکار تھے جو اس نے میچ کی آخری 2 بال سے پہلے حاصل کیے اور جیت اپنے نام کر لی. آئی سی سی کی جانب سے اس میچ میں پاکستانی ٹیم پر سلو اوور ریٹ کے سبب میچ فیس کا 10%, جبکہ کپتان اظہر علی پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کیا گیا ہے. پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ اب پاکستان سپر لیگ میں بالنگ نہیں کرا سکیں گے, کیونکہ آئی سی سی کے قوانین کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پر ڈومیسٹک کرکٹ میں بالنگ پر پابندی عائد کر دی ہے. سڈنی میں بھارت نے آسٹریلیا کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسکپر شین واٹسن کے 124 رنز کی بدولت 5 وکٹوں پر 197 رنز بنائے تھے. بھارت نے مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز سے قبل پریکٹس میچ میں جیمز ٹیلر کے 116 رنز کی بدولت 163 رنز سے ہرا دیا ہے. بنگلہ دیش میں جاری انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے زمبابوے کو 129 رنز سے شکست دے دی ہے, جبکہ بنگلہ دیش کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے اسکاٹ لینڈ کو 114 رن سے ہرا دیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت پر حکومت بلوچستان تنقید کا نشانہ. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ کا خط ملا, اور گلوکارہ نتاشا اعجاز سے انٹرویو سیربین میں آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق دمشق میں قائم پیغمبر اسلام کی نواسی سیدہ زینب کے مزار پر دوہرے بم حملے میں کم سے کم 45 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف شام کے تنازع پر اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہونے والے مذاکرات کے لیے جنیوا میں موجود شامی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ شام میں جاری انسانی بحران کے معاملے کو سیاسی بات چیت کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔ افریقی ملک نائجیریا کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے ایک حملہ کر کے کم سے کم 50 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پرائیویٹ سکولز مالکان کی دونوں تنظیمیں حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد مشروط طور پر کل سے اپنے سکول کھولنے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ یورپ کی پولیس ایجنسی نے کہا ہے کہ ان کے اندازے کے مطابق یورپ میں داخل ہونے والے کم سے کم 10,000 بے آسرا تارکین وطن بچے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نخبت ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ڈاکٹر منان بلوچ عسکریت پسند تنظیم کے کمانڈر تھے۔ ایک پریس کانفرنس میں جماعت کے سربراہ نے کہا کہ اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگا کر ان کے قتل کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سربراہ خلیل بلوچ کی جانب سے ایک تحریری پریس کانفرنس چار خواتین نے پڑھی۔ کوئٹہ پریس کلب میں ہونے والی اس پریس کانفرنس میں خواتین نے کہا کہ انہوں نے متعدد بار پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے منان بلوچ کی پریس کانفرنسوں کو پڑھا۔ وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کی جانب سے منان بلوچ کو کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ کا کمانڈر قرار دینے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا۔
صوبائی وزیر داخلہ نے انہیں بی ایل ایف کا سربراہ اور ان کا انکاؤنٹر کر کے مارنے کا ڈرامہ پیش کر کے اس قتل کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ان خواتین نے بتایا کہ بلوچستان اس وقت ایک سنگین انسانی بحران کا شکار ہے، مگر دنیا اس کی جانب توجہ نہیں دے رہی۔ بی این ایم سے تعلق رکھنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ بلوچوں کے استحصال کے خلاف جو بھی آواز اٹھ رہی ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔
چین اور پاکستان کے تجارتی مفادات کی بنیاد پر بلوچ قوم سے منسلک استحصالی منصوبوں سے اختلاف رکھنے والی ہر آواز کو طاقت کے زور پر خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان چین اقتصادی رازداری کے روٹ پر پڑنے والے گاؤں اور دیہات مسلسل جلائے جا رہے ہیں۔
سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں ڈاکٹر منان بلوچ اور دیگر چار افراد کی ہلاکت کے خلاف بی این ایم کی کال پر چند علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی۔ علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست رہنماؤں جاوید مینگل اور قمبر بلوچ نے ڈاکٹر منان بلوچ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ ادھر ڈیرہ بگٹی سے فرنٹیئر کور نے کالعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایف سی کے ترجمان کے مطابق ان افراد کی فائرنگ سے 2 اہلکار معمولی زخمی ہو گئے، جبکہ ضلع کیچ قلعہ کے تمپ میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسری جانب کالعدم بلوچ ریپبلکن گارڈز نے ڈیرہ بگٹی اور لیڈی کے سرحدی علاقے گوڑی میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
وہ تمام سیاستداں اور ارکان اسمبلی جو عزیر بلوچ کو سردار صاحب کہتے تھے، زندگی بھر وفادار رہنے کا حلف اٹھا چکے یا مرقن دعوتوں کا نمک چکھ چکے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کون عزیر بلوچ۔ ارے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کوئی اور اویس مظفر ٹپی ہوگا۔ فریال نام کی تو سینکڑوں خواتین ہیں، اکیلا میرا نام فریال تھوڑا ہے۔ نہیں نہیں، قائم علی شاہ کو اتنی فرصت کہاں کہ عزیر جیسا جرائم پیشہ ان سے مل سکے۔ آج کل تو کوئی بھی انگلا کنگلا سستی شہرت کے لیے فوٹو شاپ کر سکتا ہے۔ آپ کہیں تو میں عزیر بلوچ کو اوباما کے ساتھ دکھا دوں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا بھلا کسی گینگسٹر سے کیا لینا دینا۔ اگر پیپلز امن کمیٹی ہم نے بنائی ہوتی تو ہم ہی اسے کیوں کالعدم قرار دیتے؟ ذوالفقار مرزا آج بھی عزیر بلوچ کو بھائی کہتا ہے تو کہتا رہے۔ مرزا سے پوچھیں کہ بطور وزیر داخلہ اس نے اسلحے کے ہزاروں لائسنس کیوں جاری کیے؟ انہی حرکتوں پہ تو مرزا کو پیپلز پارٹی سے نکالا گیا۔ وہ تمام باضمیر صحافی جو عزیر بلوچ کی دعوت افطار میں شرکت کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے، وہ تمام اینکرز اور اینکرنیاں جو عزیر جان کو ٹاک شوز میں مدعو کرتے تھے، آج طوطے کی طرح اس کی صفاقیوں کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ پیپلز امن کمیٹی 2008 میں زرداری حکومت کے قیام کے بعد رحمان ڈکیت عرف سردار رحمان خان بلوچ کی سربراہی میں قائم ہوئی۔ جب رحمان ڈکیت نے سیاسی پرپرزے نکالنے شروع کیے تو 9 اگست 2009 کو اسٹیل ٹاؤن کے قریب پولیس مقابلے میں 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ عجب صاف ستھرا پولیس مقابلہ تھا جس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مرنے والے کو 3 فٹ دور سے گولیاں لگیں اور کوئی سپاہی زخمی نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت بشمول نبیل گبول ایم این اے نے بدنام زمانہ رحمان ڈکیت کے صفائے کا خیر مقدم کیا، کیونکہ رحمان ڈکیت نبیل گبول کی الیکشن کیمپین کا کبھی انچارج نہیں رہا، نبیل نے کبھی رحمان کا گھر تک نہیں دیکھا، اس گھر میں پریس کانفرنس کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ رحمان ڈکیت دادو کا بیٹا اور شیرو کا بھتیجا تھا۔ شیرو دادل کی جوڑی ایوب خان کے مخالفین کے جلسے اکھاڑنے کے لیے مشہور تھی۔ اس وقت لیاری ہارونوں اور گبولوں کی جاگیر تھا، پھر بھٹوؤں کا سیاسی فارم ہاؤس بنا۔ گینگسٹرز نسل در نسل بدلتے رہے اور ان کی پیٹ پہ دھرے ہاتھ بھی۔ پچھلے 10 برس میں گینگسٹرز نے ہی لیاری سنبھال لیا۔ ان گینگسٹرز نے یقینی بنایا کہ بلوچستان کا کوئی پاکستان دشمن لیاری کے گنجان انسانی جنگل میں پناہ نہ لینے پائے۔ اس کے بدلے یہ گینگسٹرز لیاری کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور پھر 10 مربع کلومیٹر میں پھیلے کراچی کے سب سے گنجان لیاری ٹاؤن میں 2000 کے لگ بھگ لوگ مر گئے۔ کراچی کی سیاست میں جرائم پیشہ مافیا کی جو کہانی 1960 میں کالا ناگ اور شیرو دادل سے شروع ہوئی، آج اس کہانی کی 3ری پیڑھی چل رہی ہے۔ لیاری کی غربت اور اس سے پیدا ہونے والے گینگسٹرز کل تک سیاسی اثاثہ تھے، آج اسٹریٹجک اثاثہ بھی ہیں، بے قابو ہو جائیں تو پھر سے نالی کا کیڑا بنا دیے جائیں۔ عزیر بلوچ کی ماں نے کیا خوب کہا کہ ہماری زندگیاں بس اسی لیے ہیں کہ بناؤ، استعمال کرو، ختم کر دو۔ تراشیدم، پرستم، شکستم کی اس سے بہتر تفسیر کیا ہوگی؟ آخری خبر یہ آئی تھی کہ عزیر بلوچ دبئی پولیس کی تحویل میں ہے، جانے کب رہا ہوا اور پھر پاکستان کیسے اور کیوں آ گیا۔ بیٹی کہتی ہے انٹرپول والے میرے سامنے دبئی ایئرپورٹ سے 13 ماہ پہلے اٹھا کے لے گئے۔ حکومتی ادارے کہتے ہیں انٹرپول کے ریڈ وارنٹ جاری ضرور ہوئے تھے، مگر گرفتاری 2 روز پہلے کراچی کے مضافات سے ہی ہوئی۔ اتفاق سے کوئی فوٹوگرافر بھی وہیں کہیں ٹہل رہا تھا جس نے پرسکون صاف ستھرے عزیر بلوچ کی ڈرامائی گرفتاری اطمینان سے عکس بند کی۔ مگر کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں عزیر بلوچ مزید راز اگلے گا، بہت سے نام لے گا، ہو سکتا ہے سلطانی گواہ بھی ہو جائے، اور جب ایک روز اس کا سینہ رازوں سے خالی ہو جائے گا تو پھر اس کا دل اکتا جائے گا، اور ایک دن وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کوشش میں مر جائے گا، اور پھر کسی نئے عزیر بلوچ کی نئی فائل نئے کام کے لیے کھل جائے گی۔ ایل کپون، حاجی مستان، بھنڈرانوالا، ملک اسحاق، رحمان ڈکیت، عزیر بلوچ وغیرہ وغیرہ، ایسے سب مہرے انتہائی ضروری اور پھر غیر ضروری ہیں۔
مسعد اللہ خان کی بات سے بات کے بعد آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگاہ صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، آج کی ڈاک میں کم از کم 3 خطوط ایسے ہیں جن کی لکھائی بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور تو اور، مکتوب نگاروں نے اپنے نام بھی سلیقے سے نہیں لکھے، اور نہ ہی اپنی بستی کا نام ٹھیک طریقے سے لکھا ہے۔
میرا خیال ہے یہ درخواست تو ہم درجنوں بار کر چکے ہیں کہ اپنا اور اپنی بستی، گاؤں یا شہر کا نام صاف ستھرا لکھا کریں، اور ہو سکے تو انگریزی کے کیپیٹل حروف میں دوہرا بھی دیا کریں۔
ایسا نہ کرنے کی صورت میں مجبوراً ہمیں آپ کا خط پروگرام سے خارج کرنا پڑے گا،
جس کی ہمیں بالکل خوشی نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ آپ کو بھی افسوس ہوگا۔
تو بڑھتے ہیں پہلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے گوٹ نور حسن، ضلع سانگھڑ سے۔
وہاں سے تو آصف علی صاحب ہمیں خطوط بھیجا کرتے ہیں۔
بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے، آصف صاحب اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں۔
پڑھیے نا، کیا ہوا؟
میرا خیال ہے یہ خط تو آپ خود ہی پڑھ دیجیے۔
ایسی کیا بات لکھ دی انہوں نے، دکھائیے۔
یہ لیجیے،
ہاں لکھتے ہیں۔ اوہو، نگار باجی کا خط پڑھنے کا انداز ہمیں بے حد پسند ہے، واہ جی واہ۔ اچھا، تو آپ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتی تھی ہیں؟ چلیے، وہ جملہ معترضہ تو میں نے پڑھ دیا، باقی خط تو پڑھیے نا۔
لکھتے ہیں، میری طرح کے پرانے سننے والے ابھی تک ماضی کی آوازوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی تو کوئی اور آوازیں ہوں گی، اور آج کی آوازیں بھی ہمیشہ تو موجود نہیں رہیں گی. تبدیلی کے عمل کو سمجھنا اور اسے سمجھوتا کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان خامخواہ بے چین رہتا ہے.
جی ہاں آصف صاحب، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ.
آصف صاحب لکھتے ہیں، رضا علی عابدی کے پیش کردہ جرنیلی سڑک اور کتب خانہ اپنے زمانے کے بہترین پروگرام تھے. بعد میں وہ کئی بار دہرائے گئے اور نئے سامعین بھی ان سے لطف اندوز ہوئے، لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ اسی معیار کے نئے پروگرام تیار کیے جائیں جو کہ 21ویں صدی کے سامعین کی ضروریات کے عین مطابق ہوں.
آصف صاحب، زمانہ کے زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. ایک اچھا ادارہ اپنی اعلیٰ روایات کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، وقت کے ساتھ سامعین کے تقاضے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک اچھے پروگرام کی طلب سامعین اور ناظرین میں ہمیشہ رہتی ہے.
لیکن اچھے پروگرام اور پاپولر پروگرام میں فرق تو ہوتا ہے نا؟
میرے خیال میں ہر اچھا پروگرام کچھ عرصے کے بعد پاپولر ہو ہی جاتا ہے.
اور کیا ہر پاپولر پروگرام کو اچھا کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، انٹرٹینمنٹ کی سطح پہ تو ہر اچھا پروگرام پاپولر ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد تفریح کی بجائے علم حاصل کرنا یا کسی فن میں مہارت حاصل کرنا ہے تو پھر بات دوسری.
مثلاً ہمارے یہاں سے نشر ہونے والا بالی ووڈ راؤنڈ اپ شہری علاقوں میں تو بہت مقبول ہے، لیکن دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں بسنے والے سامعین اسے محض وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں.
جی ہاں، ظاہر ہے کہ ہر پروگرام ہر سامع کو تو پسند نہیں آ سکتا. بہرحال آصف صاحب مزید کیا لکھتے ہیں؟
جی وہ لکھتے ہیں، رضا علی عابدی آج کل کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟
عابدی صاحب پچھلے دنوں کراچی میں تھے، اب وہ لندن لوٹ چکے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تصنیف و تالیف کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں.
خط کے آخر میں آصف صاحب لکھتے ہیں، کئی ہفتوں سے طاہرہ صدیقی صاحبہ کے خیالات سے آگاہی نہیں ہوئی، امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوں گی. ان کے خیالات کبھی خود ان کی آواز میں بھی سنوا دیجیے.
ہماری مستقل مکتوب نگار طاہرہ صدیقی صاحبہ بالکل خیریت سے ہیں. ابھی دو ہفتے پہلے ان کے خطوط نشر ہوئے تھے. جمعرات کو ہم سامعین کے صوتی پیغامات بھی نشر کرتے ہیں. طاہرہ صدیقی صاحبہ کی آواز بھی اس پروگرام میں نشر ہو چکی ہے، اور آئندہ بھی وہ کوئی صوتی پیغام بھیجیں گی تو ہم ضرور نشر کریں گے.
نارنگ منڈی سے 8ویں جماعت کے طالب علم احسن دین لکھتے ہیں، میں اسکول کے تقریری مقابلے میں فرسٹ آیا تھا، لیکن میرے اردو کے استاد کہتے ہیں کہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک لہجہ اور تلفظ ٹھیک نہ کر لوں میں اچھا ڈیبیٹر نہیں بن سکتا. کیا کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے زبان کی خامیاں دور ہو سکیں؟ ویسے میں اردو سروس تو باقاعدگی سے سنتا ہوں اور تلفظ پر غور بھی کرتا ہوں.
احسن میاں، لہجہ تو ہر علاقے کا اپنا اپنا ہوتا ہے، وہ نہ بدل سکتا ہے اور نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ تلفظ درست کیا جا سکتا ہے. اس کا بہترین طریقہ تو اہل زبان کی قربت اختیار کرنا ہے. اچھی زبان بولنے والوں کے درمیان آپ جتنا زیادہ وقت گزاریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. انفرادی الفاظ کا تلفظ جاننے کے لیے کچھ ڈکشنریز موجود ہیں، مثلا شان الحق حقی مرحوم کی مرتب کردہ فرہنگ تلفظ مارکیٹ میں موجود ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک مقرر بننے کے لیے اچھی زبان بولنے والوں کی صحبت آپ کے لیے بہت ضروری ہے.
اب زبان کی بات ہو ہی رہی ہے تو یعقوب صابر صاحب کا یہ خط بھی دیکھ لیجئے.
ارے کیا کوئی نئی غلطی پکڑ لی ہماری؟
لکھتے ہیں، آپ کے معروف کالم نگار وسعت اللہ خان نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے کالموں میں اہل یعنی کراچی کا لفظ استعمال کیا. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اہل کراچی کہنا کافی ہے، اس کی جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اہلیان یا اہالیان ایک عوامی محاورہ ہے اور اسے سنجیدہ نشریات میں استعمال نہیں ہونا چاہیے.
آپ کا مشورہ اس نشریے کے ذریعے ہمارے کالم نگار تک پہنچ رہا ہے یعقوب صاحب؟
یعقوب صاحب نے ایک اور جانب بھی توجہ دلائی ہے.
اچھا کیا فرماتے ہیں؟
لکھتے ہیں، آپ کی اردو سروس میں اکثر دوستوں کو یوں کہتے سنا، تاکہ یہ ممکن ہو سکے. یہ جملہ بالکل غلط ہے. ممکن اور ہو سکے ہم معنی الفاظ ہیں، ان کو ایک ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یا تو کہیے کہ تاکہ یہ ممکن ہو، یا کہیے تاکہ یہ ہو سکے. تاکہ یہ ممکن ہو سکے اس طرح کہنا غلط ہے.
آپ کی یہ تجویز بھی اس نشریے کے ذریعے تمام دوستوں کو پہنچ گئی یعقوب صاحب، توجہ دلانے کا بہت شکریہ.
جیکب آباد سے اسلم بروہی صاحب لکھتے ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں کی وفات پر آپ نے لندن سے ایک طویل پروگرام نشر کیا تھا جس میں میڈم سے گفتگو بھی شامل تھی. اس کے بعد وہ پروگرام کبھی سننے میں نہیں آیا، کیا وہ پروگرام گم ہو چکا ہے؟
جی نہیں اسلم صاحب، بی بی سی کے آواز خزانے میں کوئی چیز گم نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو دلیپ کمار کا 1952 کا انٹرویو بھی موجود ہے، اور زید بخاری کی 1949 کی تقریریں، اور بلرائے ثانی کی اس سے بھی پہلے کی گفتگو تک موجود ہے. میڈم نور جہاں کی وہ گفتگو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کی آخری گفتگو تھی جو ریکارڈ ہوئی، اور اس میں فلمی باتوں کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سندھی بریانی بہت اچھی بناتی ہیں. کسی مناسب موقع پر آپ کو یہ بات چیت پھر سے سنوا دی جائے گی۔
اولڈ معاون ضلع کوہلو سے بیورک بلوچ لکھتے ہیں، میں آپ کا پرانا سامع ہوں اور آپ کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو کام میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں کرتی تھیں، اب ان کی جگہ نیلے رنگ کے کرنسی نوٹوں نے لے لی ہے۔ ایک بچہ 16 سال تک محنت کر کے جو سند حاصل کرتا ہے، اسے چند نیلے نوٹ شکست دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ آخر وطن عزیز میں عادلانہ نظام کب قائم ہوگا؟
بلوچ صاحب، اس سوال کے جواب کا تو بہت سے لوگوں کو انتظار ہے اور ہمیں بھی۔ اگر ہمیں یہ جواب پہلے مل گیا تو ہم آپ کو ضرور مطلع کریں گے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر رائے دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سامعین، آپ نے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات اور لڑکی پیدا ہوئی تو فیس معاف، یہ سربین میں شامل تھے، یہ تو آپ نے سنے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی فیچر اور تجزیے کے حصے میں ہماری ویب سائٹ پر کچھ رپورٹس ہیں، جس میں سے ایک ہے آر ایس ایس یونیورسٹیوں پر غلبہ چاہتی ہے، مفرور ملزمان تاش کے پتوں پر۔ آئیے دیکھیے، پڑھیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سربین ابھی جاری ہے۔
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں،
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں،
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ پاکستان میں موسیقی کس سمت میں جا رہی ہے، اس موضوع پر فیفی ہارون نے نوجوان گلوکاروں اور موسیقاروں سے گفتگو کی ہے۔ آج ان کی مہمان ہیں منفرد آواز کی مالک نتاشا اعجاز۔ سنیے ان کی گفتگو۔
نتاشا، آپ سے شروع کرتے ہیں۔
جی،
آپ کا کریئر زیادہ لمبا ہے سارا اور مہا سے،
کیونکہ وہ اصل میں مجھ سے لمبی ہیں۔
تو یہ مجھے بتائیں کہ کتنا مشکل ہے ایک آرٹسٹ ہونا اور کمرشلی سکسیزفل ہونا۔
یہ سوال اس وجہ سے پرٹیننٹ ہے کیونکہ میرا آئی تھنک تھرو آؤٹ اسٹرگل ہی یہ رہا ہے،
اسی لیے آپ سے میں نے پوچھا۔
تھینک یو۔ ایٹ سم پوائنٹ آپ ڈسٹنگوش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے لیے شروع میں تو دیکھیں، ون آئی اسٹارٹڈ تو میں کالج بھی اسی لائک آئی واز ڈوئنگ کالج وائل آئی واز میکنگ میوزک، اور سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا، تو میرا مائنڈ سیٹ تھوڑا ایز اے پرسن بہت ڈفرینٹ تھا۔ میں پڑھائی کر رہی تھی، میں ساتھ ساتھ میوزک لکھ رہی تھی، میں ساتھ ساتھ سیکھ رہی تھی، میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی، پرفارم کر رہی تھی۔ جب تک تو میں کالج میں تھی تب تک مجھے ایکسپیریمنٹ کرنے کا کھلی چھوٹ تھی میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آئی تھنک میری جو انیشل سارے گانے ہیں وہ آر اے لاٹ مور ایکسپیریمنٹل کمپیئر ٹو واٹ آئی ایم ڈوئنگ ناؤ۔ ایک دفعہ آپ ایکچوئل کریئر میں آ جاتے ہیں تو وہ ہی لڑائی رہتی ہے، اور یوزلی آپ کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے نہیں ہوتی، اپنے بینڈ ممبر سے نہیں ہوتی، انڈسٹری سے ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک آپ کو ایک ڈبے میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اینڈ اسٹرگل اصل میں وہ ہوتی ہے کہ آپ اس ڈبے کے اندر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ
آپ چھوٹی سی ہیں آپ تو ڈبے میں بیٹھ سکتے ہیں۔
ہاں، لیکن میری پرسنالٹی چھوٹی نہیں ہے نا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ ایکچولی دیٹ فل آف مائی سیلف۔ آئی کڈ نیور فٹ ان ایون ان اسکول، آئی واز جسٹ نیور دیٹ کائنڈ آف کڈ۔ دیکھیے، میری امی آرٹسٹ تھیں، انہوں نے مجھے شروع سے سکھایا ہے یہی تھا، آپ کی جو دا وے یو لک ایٹ آرٹ از کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن یو۔
مطلب گھر میں بھی آپ کی اسٹرانگ فیمیل فگرز؟
بالکل میری امی
پڑھتا ہے نا اس سے
بہت زیادہ، وہی وجہ ہے کہ میں ابھی تک اپنی ہی چیز کر رہی ہوں۔ پریشر ملتا ہے وہ انڈسٹری سے ملتا ہے کہ آپ یہ 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 آپ کے 10 اسٹیپس ہیں, آپ یہ 10 اسٹیپس کے اندر اندر جو کریں گی آپ کمرشل سکسیز بن جائیں گی. لیکن جو آئیڈیا ہے کہ صرف یہ 10 اسٹیپ ہی ہیں زندگی میں,
کیا ان 10 اسٹیپس میں کوپ اسٹوڈیو کی بیک اپ سنگر ہونا بھی تھا؟
جی, آڈیشن نہیں کیا تھا مجھے, میں ہائر ہو گئی تھی.
اچھا,
مجھے بلا لیا گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ ان کو میری آواز بلینڈ نہیں کرنی آ رہی تھی وتھ دی ادر بیکنگ ووکلسٹس, تو انہوں نے مجھے بہت سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ ویئر سوری.
یہ روہیل حیات کے وقت
جی, اور یہ تھا سیزن 2 یا سیزن 3
شروع.
ہاں ہاں, یہ بہت پرانی بات ہے. اور مجھے بلایا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فگر آؤٹ نہیں کر سک رہے آپ کی آواز کو کس طرح یوز کرنا ہے, بٹ آئی اسٹل گاٹ پیڈ ان فل اینڈ دے اسٹل ہنگ آؤٹ ود می اینڈ دے اسٹل گاٹ می ٹو کم ٹو دا اسٹوڈیو اینڈ ریہرس ود دیم اینڈ آل آف دیٹ. اٹس ناٹ لائک آئی واز نیسیسرلی ریجیکٹڈ.
پاکستان میں جہاں تک بینڈ سین ہے یا پاپ میوزک کی بات آتی ہے, تو میل آرٹسٹ جو ہیں ہمارے جو وہ زیادہ سامنے رہے, جو بڑے بڑے بینڈس تھے اوریجنلی, جنون اور پھر نوری اور نازیہ حسن کے بعد حدیقہ کیانی آئیں, تو کافی گیپس بھی بیچ میں آئے تھے. فیمیل سٹارز جو ہیں ہماری, یہ پاکستانی میوزک سین میں کہاں کھڑی ہیں؟
It's better today than it has been in a really long time.
Achha.
We're full-time musicians, so we either spend our days writing music یا performing. میں اتنی strong proponent نہیں ہوں کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ خواتین کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں ان دی انڈسٹری, کیونکہ آئی تھنک ہم ڈیٹیچڈ نہیں ہیں انڈسٹری سے, ہم we're part of the industry. تو اگر انڈسٹری از ڈوئنگ بیٹر دیٹ مینس وی آر ڈوئنگ بیٹر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے بعد کی جنریشن نکلے گی, جن کو اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, پچھلے 5-6 سالوں میں جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا اور دیکھا ہے اور لوگوں سے ملی ہوں, ٹریننگ فیسلٹیز بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور ٹریننگ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اور آئی آلسو اسپینڈ مائی ڈیز ٹیچنگ,
سکھا رہی ہوں
جی, آئی ٹیچ ووکلس اور میں میوزک تھیوری پڑھاتی ہوں بچوں کو. بات یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے نا, تو نہ ہمیں میوزک ایجوکیشن ملی تھی, نہ ہمیں آرٹس ایجوکیشن ملی تھی, نہ ہمیں پرفارمنس ایجوکیشن ملی تھی. اگر ہم تھے فارچونیٹ تو میری امی نے بھی مجھے اندو مٹھا جی کے پاس بھیج دیا تھا بھارت ناٹیم سیکھنے جب میں کچھ 6 سال کی تھی. لیکن وہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو سسٹین نہیں کر سکتے تھے, بیکاز میرے ابا کو ڈانس سے سخت نفرت تھی. ٹھیک ہے, تو ساتھ ساتھ بہت ساری اس طرح کی اسٹرگلس, میں اپنی ایگزامپل صرف اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی جی ہے, میں نے کسی اور کی زندگی نہیں جی. لیکن ہم سب کی زندگیوں میں پاکستان میں جہاں تک آرٹس کا سوال آتا ہے, آپ کی ٹریننگ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے بچپن سے, بہت زیادہ. اور میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارا وقت ابھی بہتر ہے پاسٹ کے بنسبت, از بیکاز آج کل ٹریننگ ملی جا رہی ہے, چاہے وہ چھوٹے پاکٹس میں کیوں نہ ہو. سارا جو ہے وہ جا چکی ہے اپ نارتھ, شی از ورکڈ ود اے اسکول اینڈ شی ٹاٹ دیم میوزک. آئی ہیو ڈن دا سیم ود گرلز فرام سوات. اور میرے پاس انکوائریز آف پیرنٹس وانٹنگ ٹو ٹیچ دیئر چلڈرن اور آئی جا رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی. اور وہ ایج گروپ چھوٹے سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. میری جو اس وقت یونگسٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ 8 سال کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گائکی سیکھ رہی ہے اور وہ شوق سے سیکھ رہی ہے. جہاں پہ ہم تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین ایز سچ پاکستان میں پہلے یہ زیادہ ہوتا تھا, وچ واز بیٹر پہلے, کہ سب فیمیل میوزیشنز ووکلسٹس کی ایک آئیڈینٹیٹی ہوتی تھی اور وہ اپنے کام کے لیے ایک اسپیسیفک کام کے لیے, ایک اسپیسیفک جانر کے لیے بہت اچھے طریقے سے جانی جاتی تھی. جو غزل سنگرز تھے وہ بہت منجے ہوئے غزل سنگرز تھے اور بہت اچھے غزل سنگرز ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, جو آپ کی ایسٹرن کلاسیکل ووکلسٹ ہوتی تھیں وہ 7-7, 8-8 سال کی عمر سے سیکھ رہی ہوتی تھیں, تو وہ بائی دا ٹائم وہ انڈسٹری میں آتی تھیں ان کو اتنا کچھ آتا تھا, ان کی اتنی
جیسے کیپیسٹی ہوتی تھی, اقبال بانو ان قسم کی جو سنگرز تھیں جی,
ان کی اتنی کیپیسٹی ہوتی تھی ایز پرفارمرز کہ ان کی اپنی آئیڈینٹیٹیز تھیں. جو آپ کو اقبال بانو میں بات ملے گی وہ آپ کو عابدہ پروین میں نہیں ملے گی, لیکن ان دونوں کی آئیڈینٹیٹیز اتنی فرق اور اتنی مانی ہوئی آئیڈینٹیٹیز ہیں. اور آئی تھنک اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اب کی جنریشن سے تھوڑی سی لیکنگ ہے, کیونکہ ہماری جو جنریشن تھی وہ گاٹ تھرون ان ٹو کہ یا تو آپ سکسیس بنیں یا آپ کچھ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ یو ہیو ٹو پلے دا گیم اور یو ول لوز, اینڈ ونس یو ہیو لاسٹ یو ہیو جسٹ لاسٹ. سیٹ فارمولا ہے, اگر آپ اس میں فٹ آ جاتے ہیں آپ اس کو صحیح طرح پرفارم کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک سیٹ گڈ اینڈ
سیٹ فارمولا تو یہ ہے نا کہ دا بگ ہٹ پاپ سانگ.
ایگزیکٹلی, ہماری جنریشن از آلسو وہ جو ہوتی ہے نا وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی جنریشن ہے. ٹھیک ہے, پاپولیرٹی رائٹ ناؤ از وائرلٹی. آپ چاہے جو ہو, آپ کی چاہے جتنی بھی ٹریننگ ہو یا کم ٹریننگ ہو, اگر آپ وائرل ہٹ ہو گئے آپ کی زندگی بدل جائے گی.
مگر یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے نا نتاش, پہلے تو یہ اسپیس بھی نہیں تھی. اب آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ اپنی میوزک ڈال سکتے ہیں, آپ انسٹاگرام کے تھرو لوگوں سے ریفر کر سکتے ہیں, ٹویٹر پہ آپ اپنے گانوں کے بارے میں ٹویٹ کر سکتے ہیں, فیس بک کا آپ کا پیج ہو سکتا ہے.
یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ان کمپیرزن, جب ہم کمپیئر کریں کہ فیمل آرٹسٹ کے لیے پہلے کیا اسٹرانگ بات تھی اور اب کیا اسٹرانگ بات ہے, مجھے یہ لگتا ہے ایکسیسیبلٹی تو بہت زیادہ آ گئی ہے. کمپلیٹلی رائٹ اباؤٹ دیٹ. اور وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ایکسیسیبلٹی کو کس طرح, ٹھیک ہے, ہارنیس کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. لیکن جو آئیڈینٹی ہے ایز فیمل آرٹسٹس, ایز ناٹ جسٹ بینگ پاپ آرٹسٹس, آئی تھنک وہ لیکنگ ہے. لیکن آئی پریڈکٹ اٹس گونا چینج, کیونکہ ایون دا پاپ اسٹارز آف لائک فیمل پاپ اسٹارز آف پاکستان فیل دس وے اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ.
اس وقت گریس میوزیکل جو ہے وہ پاکستان میں بن رہا ہے اسٹیج کے لیے, اور آپ میوزیکل تھیٹر میں پرفارم کرتی آئی ہیں میرا خیال.
جی,
تو وہ کیسا جا رہا ہے؟
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اٹس گوئنگ ریلی ویل. آئی ایم ون آف دی لیڈز, سو آئی ایم ریلی ایکسائٹڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن آئی ایم آلسو دیئر ووکل کوچ, تو وہ ایک ایسپیکٹ ہے گریس کا جو کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا خوشی ملتی ہے کرتے ہوئے. ہم کوئی 2-3 گھنٹے روز لگاتے ہیں اور میں سب سنگرز کے ساتھ کام کرتی ہوں اور ہم ہارمونی سکھا رہی ہوں, ان کو پارٹ سکھا رہی ہوں. تو وہ جو ایک ووکل ڈائریکٹر کا رول ہے نا میرا اس پلے میں, آئی تھنک وہ شاید ایکٹنگ سے بھی زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے.
ایک وقت وہ الگ تھا کہ جو بڑے شوز ہوتے تھے کہ 10,000 کی آڈینس ہوتی تھی, 7,000 لوگوں کی آڈینس ہوتی تھی, بڑے بینڈز ہوتے تھے, لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا وہ ایک سین بالکل الگ تھا.
پچھلے مہینے آئی تھنک دسمبر میں میں نے اپنی البم کا جو لانچ کیا تھا, میں نے ایک 3 دن کا ایونٹ رکھا تھا وچ واز این ایگزیبیشن ٹل دی اینڈ ٹائم. ای پی نکالی ہے میں نے, اس کے 4 گانے, ان چاروں گانوں کی میں نے انسٹالیشنز بنائی ہوئی تھیں. اب یہ ایک تھوڑا سا عجیب کانسیپٹ تھا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, لیکن میں نے اس کے ٹکٹس رکھے تھے اور میں نے اس کو ہیویلی مارکیٹ کیا تھا. اور ٹچ ورڈ فار دا ٹائپ آف ایونٹ اٹ واز, میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میں بالکل بھی اپنی کاسٹس کو میٹ کر سکوں گی, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی کاسٹس کو بھی میٹ کر سکی تھی اور میں آگے اپنی بینڈ کو پے بھی کر سکی تھی. اتنے لوگ آئے تھے. آپ نے کہا تھا ایک کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ذریعہ ہوتا تھا کانسرٹس. جو میوزیکل ایونٹس ہیں انہوں نے وہ ایسپیکٹ in some ways over the course of the last 5 years wo lose kiya. At the end of the day hum keh to kuch bhi sakte hain, lekin these are all attempts at us trying to communicate with someone.
Kitna zaruri hai artist ke liye ki wo khud hi apna music likhe aur compose kare.
Aapki career bilkul saaf shaffaf bata deta hai ki aapki priorities kya hai, decisions aapne kis zehen se liye hain, kis mindset mein liye hain. Itni kam ladkiyan hain jo ye kaam kar rahi hain Fifi sir, ki quite honestly it's a very do it yourself DIY situation as you're going with it. I think جو پہلی ہماری سکسیس اسٹوری ہے جو کوک اسٹوڈیو سے نکل کے ٹچ لارڈ فیم واز سم لائک زوئی, ٹھیک ہے, اور زوئی نے لٹرلی وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے لڑکیوں کے لیے. کوڈوز ٹو ہر فار فگرنگ اٹ آؤٹ. اور زوئی سخت محنتی ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے. اور وہ یہی ہے کہ اس نے ڈسیزن لی تھی ایک زمانے کے میں کہ اس نے یہ کرنا ہے, اور اس نے بس راستہ ڈھونڈا ہے.
آپ نے جب خواب کا ویڈیو بنایا جو آپ نے میرے خیال کو ڈائریکٹ کیا, میں یہ دیکھ رہی تھی کہ گانا تو ریلیز ہو گیا مگر جو ریویورز تھے, جو پریس تھی, انہوں نے بات جو کی وہ صرف آپ کے ڈانس کے بارے میں کی زیادہ تر. گانا تو سب بھول گئے.
جو اٹینشن مجھے اس گانے کے لیے ملی ہے آفٹر دا ویڈیو, اللہ کا شکر ہے نا, ایک کامنٹ آیا مجھے, ناٹ آن اینی آف دا شیئرز, دیٹ ویڈیو گاٹ شیئرڈ سو مینی ٹائمز فیفی, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آئی واز ریئلی ڈریڈنگ دس کہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک لڑکی صرف ڈانس کر رہی ہے, اور وہ کامنٹ نہیں تھا اس میں فیفی کے ولگر ہے,
اچھا ہے, شکر,
یا سیکشولی اپیلنگ ہے, یا اللہ توبہ, یا یہ مسلمان نہیں ہے. یہ
خیال کیوں پڑا, کیونکہ اتنا الٹرنیٹو تھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا.
I suppose
the unique concerns of today's females.
Exactly. تو مجھے ڈر بہت لگا تھا, اور I was really nervous because I was like what if مجھ پہ فتوا لگ جائے, you know, کہ کسی کا دماغ پھر جائے, وہ کہے کہ لڑکی ناچ رہی ہے, سلیولیس اس نے پہنا ہوا ہے, اس کو تو اتارو, مطلب اس کو تو اٹھواؤ یہاں سے.
گلوکارہ نتاشا اعجاز گفتگو کر رہی تھی فیفی ہارون سے. اس سلسلے کی اگلی کڑی میں آئندہ اتوار آپ سنیں گے سارا حیدر اور مہا کاظمی کا انٹرویو. سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے الیسٹر بیوس, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں نخبت ملک سے خبروں کا خلاصہ.
شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق دمشق میں قائم پیغمبر اسلام کی نواسی سیدہ زینب کے مزار پر دوہرے بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 50 ہو گئی ہے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. دوسری طرف جنیوا میں موجود شامی حزب اختلاف نے کہا ہے کہ شام میں جاری انسانی بحران کے معاملے کو شام کے تنازع کے حل کے لیے ہونے والی بات چیت کے ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے. افریقی ملک نائجیریا کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے ایک حملہ کر کے کم سے کم 50 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستان کے صوبے پنجاب میں پرائیویٹ سکولز مالکان کی دونوں تنظیمیں حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد مشروط طور پر کل سے اپنے سکول کھولنے پر رضامند ہو گئی ہیں. یورپ کی پولیس ایجنسی نے کہا ہے کہ ان کے اندازے کے مطابق یورپ میں داخل ہونے والے کم سے کم 10,000 بے آسرا تارکین وطن بچے لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.